أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهو أحسن الخالقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، ورحمة للعالمين، وشفيع المذنبين، وحبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لهم فرج، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود پڑھیں محمد والے،
اللهم صل علی محمد وعلی محمد.
اعزائي محترم، گفتگو کا اولین حصہ جو سورہ مبارکہ عصر کی تفسیر کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، کل بات اس مقام پر آ کر رکی کہ سورہ مبارکہ عصر کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کے جو بھی پیغامات ہیں، ان پیغامات کو اگر خلاصہ بنا کر پیش کیا جائے تو جو پیغامات چار سطروں کے اندر پیش کیے جا سکتے ہیں، وہ چاروں کے چاروں پیغام سورہ مبارکہ عصر میں موجود ہیں. اسی لیے اسے خلاصۃ القرآن کہا جائے تو کسی اعتبار سے کوئی دو بات نہیں ہوگی، بالکل واضح اور سیدھی سی بات ہے کہ اسے پرانے مجید کے کل پیغامات کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے. اس لیے کہ میں اور آسان الفاظ میں آپ سے کہوں کہ قرآن مجید کے کل پیغام کے اندر یہی بات بیان کی گئی ہے جسے فاتحۃ الکتاب میں بھی کہا گیا ہے، یعنی اگر اسے تھوڑا سا پھیلائے تو اگر سات آیتوں کے اندر اس تین آیتوں کے پیغام کو پھیلایا جائے تو سورہ مبارکہ فاتحہ بن جاتا ہے. وہاں بھی یہی کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریف الحمدللہ رب العالمین. اب مزید تشریح کر دی گئی کہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یعنی خدا کی تمام تعریفوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور مختلف طرح کی اس کی قدرتوں کا اظہار ہو رہا ہے. سب سے پہلے یہ کہا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے. تمام تعریف کا مطلب ہے کہ کائنات میں کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی صفت جو حسن کی ہو سکتی ہے وہ پروردگار عالم کی ذات کے لیے، اس کا منبع ذات وجود پروردگار عالم ہے. اور وہ کون خدا ہے جو اس کائنات کے اندر جتنے بھی عالم موجود ہیں ان سب کا پروردگار، ان سب کا پیدا کرنے والا ہے، ان سب کی پرورش کرنے والا ہے. پھر اس کی ایک صفت خاص کی طرف توجہ دلائی گئی کہ وہ جو رب ہے اس کی جو صفت خاص ہے وہ الرحمن اور رحیم ہے، کہ وہ ہر ایک کے لیے پروردہ ہے، ہر ایک کے لیے مہربان ہے. پھر اسے یہ کہا کہ دیکھو یہ سارے کے ساری جو اس کی نظام قدرت چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جو انسان کے لیے خاص ہے، اس کا اظہار اس وقت ہوگا کہ جب مالک یوم الدین، جب تم روز جزا پہنچو گے تو تم اس کی قدرت کے حقیقی نمونے کو اس دن دیکھو گے. آج اس نے کچھ قدرتیں تمہیں دی ہے تو تم ان قدرتوں پہ ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہو. کسی کو دولت مل گئی، کسی کو سیٹ مل گئی، کسی کو عزت مل گئی، کسی کے پاس علم آ گیا، کسی کے پاس قدرت آ گئی، تو اپنی اپنی قدرتوں کے اندر انسان اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ دیوی خالق کی ہے مگر اسے وہ اپنی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. جو قرآن مجید کے اندر پھر اس کی مختلف، میں نے آپ سے کہا نا یہ تو سکڑ کے رکھ دیا گیا ہے. جب قرآن مجید مزید کھلتا ہے تو کہیں قارون کے قصے کو تذکرہ کرتا ہے، کہیں فرعون کے قصے کو تذکرہ کرتا ہے, کہیں حامان کے تذکرے کو تذکرہ کرتا ہے, کہیں نمرود کے تذکرہ کرتا ہے. یعنی پھر قرآن مجید نے وضاحتیں پیش کرنا شروع کی کہ اگر تم حکومت کی بات کرتے ہو تو کسی کے پاس اپنے گھر کی حکومت ہوتی ہے, کسی کے پاس اس وقت کی موجود پوری دنیا کی حکومت ہوتی ہے, مگر جس کے پاس جتنی حکومت ہوتی ہے وہ اسے اپنی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ لیتا پروردگار عالم سے, جبکہ لیتا پروردگار عالم سے. اب چاہے گھر کی حکومت ہو, چاہے ایک حکومت ایک ملک کی یا پوری دنیا کی حکومت ہو, لہذا دولت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو چاہے کسی کے پاس اپنے گھر کے امور کو چلانے کی حد تک دولت ہو یا قارون کی طرح کی دولت ہو کہ جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ دولت تو کتنی ہے قرآن نے نہیں بتایا, مگر سمجھنے کے لیے کہ جتنے لاکرز کی چابیاں ہوگی اتنی ہی دولت ہوگی, کہ چابیاں اتنی تھی کہ اونٹوں پہ لے کے جایا کرتا تھا, چابیاں اتنی تھی, دولت کی بات نہیں ہو رہی کہ کل دولت کو لے کر اونٹ پہ چلا. اور دیکھنے والے جب دیکھتے تھے تو دیکھنے والوں کے بھی دو انداز ہوا کرتے, ایک ہے جو دیکھ کر عبرت لیتے تھے کہ اتنی دولت ہو کر بھی پروردگار عالم کا فرما بردار نہیں بنتا, اور دوسرا حسرت کر کے کہتا تھا کاش ہمارے پاس بھی ہوتا, اور وہ جو عبرت لینے والے تھے وہ کہتے کہ دیکھو اتنی دولت دینے کے بعد اگر انسان سر پھیرا اور باغی بن جائے تو اس سے ہم اچھے ہیں کہ جن کے پاس دولت نہیں ہے. عزیزان محترم, یہی وجہ ہے کہ جب امام پنجم امام محمد باقر علی افضل الصلاۃ والسلام کے دور مبارک میں جب ان کا سن چھوٹا تھا اور پیغمبر کے اس صحابی سے جو پیغمبر کے دور سے چلے آ رہے تھے اور جناب امام پنجم کا دور جنہوں نے درک کیا, اور نہ فقط درک کیا بلکہ جابر نے پیغمبر کے سلام کو بھی بطور امانت امام پنجم تک پہنچایا, اور جب امام کی ملاقات ہوئی تو امام نے پوچھا جابر, چچا جابر یہ بتائیے کہ آپ نے بڑا طویل دور دیکھا ہے, آپ نے ختمی مرتبہ ہمارے نانا کا دور بھی دیکھا, آپ نے ہمارے دادا امیر المومنین کا دور بھی دیکھا, آپ نے امام حسن اور امام حسین کا دور بھی دیکھا, اب اس دور تک پہنچ چکے ہیں تو آپ کی نگاہ میں اگر ایمان کی تعریف پوچھی جائے کہ ایک مومن کو کیا ہونا چاہیے تو جابر سے بہتر کون بتائے گا؟ ہر طرح کے نشیب و فراز کو دیکھا, مکے سے مدینے ہجرت کو بھی دیکھا, مدینے میں جنگوں کو بھی دیکھا, پیغمبر پہ پتھر برسائے گئے اسے بھی دیکھا, پیغمبر کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے اسے بھی دیکھا, جب خیبر میں پہنچے تو کیسے خیبر فتح ہوا یہ بھی دیکھا, خندق کے میدان میں کوئی دشمن کے مقابلے میں نہیں جا رہا تھا یہ بھی دیکھ لیا, پیغمبر اکرم کی میت پڑی ہے مسلمان حکومت کے بندر باٹ میں لگے 3 دن تک کفن پیغمبر اکرم کو نہیں پہنایا گیا یہ قسمہ پرسی بھی دیکھی, یعنی کچھ روز پہلے ہی غدیر خم کے میدان میں 225,000 کا مجمع بھی دیکھا اور پیغمبر کو دفنانے کے لیے 5 افراد موجود نہیں تھے اس منظر کو بھی دیکھا. یہ عبرتیں ہیں جو جابر نے دیکھی. اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ وہ جو پیغمبر کا وصی تھا, وہ جو پیغمبر کا داماد تھا, پیغمبر کی چہیتی بیٹی کا بیٹا تھا, مسلمانوں کے یہاں پر کتنی ہی بیٹیاں کیوں نہ ہو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ 4 ہے یا 1, مگر اتنا تو ہو کہ وہ جو اگر 4 بھی تھی تو کیا وہ 4 اس قابل تھی کہ ان کے گھر پر آگ لے کر مسلمان آ جائے؟ یہ بھی دیکھا. مسلمانوں نے پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے کو سکت کر دیا یہ بھی دیکھا, علی کے گردن میں رسی باندھ کے مسجد نبوی میں لے کر آئے یہ بھی دیکھا, پھر وہ دور بھی دیکھا کہ جب علی کی بیعت کرنے کے لیے مسجد نبوی میں اتنے لوگ تھے کہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہتے تھے کہ مجھے خوف تھا کہ حسن اور حسین کے کچلے نہ جائے, ایک وہ تھا کہ چھپ کر سقیفہ میں بیعت ہوئی, ایک مسجد نبوی میں یوں بیعت دیکھی کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی, علی کو خوف ہوا کہ حسنین نہ کچلے جائے, یہ دور بھی دیکھا. پھر یہ بھی دیکھا کہ مسلمان مسلمان کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہوئے نظر آیا, کبھی جمل میں, کبھی صفین میں, کبھی نہروان کے اندر, کبھی قرآن کو نیزے پر چڑھایا, یہ وقت بھی جابر نے دیکھا. اور پھر یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے اس شخص سے کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا, اور یہ نبی کا خواب ہے, ابراہیم سے بڑے نبی کا خواب ہے, ابراہیم نے خواب دیکھا تو اسے وحی کا درجہ دیا گیا, ابراہیم نے اس خواب کے نتیجے میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو قبول کر لیا, وہی بڑا نبی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ممبر رسول کے اوپر کچھ بندر بیٹھ کر ناچ رہے, تو خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کب بنی امیہ کے وہ ظالم افراد ہیں کہ جو حکومت کریں گے اور مسلمانوں کو اس انداز سے چلائیں گے جس طریقے سے کوئی کرتب دکھانے والا بندر کو نچایا کرتا ہے. اسی ممبر رسول کے اوپر علی کو 90 سال تک لعنت دی گئی. جو آج مسلمان کہتا ہے کہ اصحاب رسول کو لعنت نہیں دی جائے تو سوال تو ہے نہیں کہ ذرا جا کر غور کرے کہ پہلی یہ رسم کس نے ایجاد کی, کون تھا کہ جس نے ایک دو سال نہیں 90 سال تک اسلامی حکومت کے تمام ممبروں سے لعنت کی جاتی رہی. کوئی نماز جمعہ کا قنوت مکمل نہیں ہوتا تھا جب علی اور اولاد علی پہ لعنت نہ کی جاتی ہو. اس قدر کثرت سے تاقیات و تاریخ موجود ہے کہ جب امام حسن کے صلح کرنے کے بعد جب وہ مدینے پہنچ گئے تو کتنا مشہور واقعہ کہ جو شامی داخل ہوا, کون سا شام میں جا کے نعوذ باللہ حسن نے اس شامی کی جا کے دولت پہ قبضہ کیا تھا, یا نعوذ باللہ امیر المومنین نے جا کر اس کی جائیداد کو لے لی تھی, کچھ نہیں کیا تھا. اتنا بغض علی کا بھرا گیا کہ شام کا شامی جب مدینے میں داخل ہوتا ہے اور صرف اسے اتنا خبر ہوتی ہے کہ یہ ابو تراب کا فرزند ہے, تو جو کچھ زندگی میں گالیاں سیکھی تھی وہ سب امام حسن نے مشتبہ کے منہ پہ کہہ دی. کمال صبر حسن ہے کہ اس مدینے میں کہ جس میں حسن کی اپنی حکومت نہیں تھی, مگر اس کے باوجود بنی ہاشم کے اتنے افراد تو تھے کہ اگر حسین کا ساتھ دینے کے لیے ولید کے دربار میں 18 بنی ہاشم داخل ہو سکتے تو اس وقت بھی 18 حسن کے لیے کھڑے ہو سکتے تھے. مگر حسن نے اس شامی کی توہین کا بدلہ گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیا. یہ آج کے امیر المومنین کے شیعوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہے جہالت کی انتہا. قرآن خود کہتا ہوا نظر آتا ہے سورہ مبارکہ فرقان کے اندر, کیا کہتا ہے, وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبہ الجاہلون قالوا سلاما. جاہل تو ملیں گے تمہیں معاشرے میں, لا علم ملیں گے, ان کی لا علمی نے ان کے اندر عداوت پیدا کر دی ہے, ان کی لا علمی نے ان کے اندر بغض پیدا کر دیا ہے. مگر جب ایسا جاہل عباد الرحمن کو ملتا ہے, عباد الرحمن کی صفت کیا ہے کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو خدا نے کچھ ہی کیوں نہ دے دیا ہو, وہ اکڑ کے نہیں چلتے بلکہ زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. یہ ہے عباد الرحمن کی صفت. خدا نے جتنی دولت دے دی ہو, جتنا علم دے دیا ہو, جتنا اسٹیٹس دے دیا ہو, جتنی قدرت دے دی ہو, کسی مقام پہ پہنچ گئے ہو, کا ان کے چلنے کا انداز یہ کہ ان کی نگاہیں نیچی رہتی ہے, ان کے کندھے جھکے ہوئے رہتے ہیں, ان کے مزاج میں عاجزی رہتی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور جب انہیں جاہل ملتا ہے, وہ کسی مرحلے کا جاہل ہو, کسی عقیدے کا جاہل ہو, قَالُوا سَلَامًا, یہ ان کے سامنے ان پر سلامتی ہی بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کی سپرلیٹیو ڈگری دیکھنی ہو تو کردار امام حسن مصطفیٰ نظر آتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. یہی کردار آپ نے تاریخ میں سنا ہے نا کہ جب آیا وہ شامی تو امام نے اسے یہی کہا, جتنا کہہ سکتا تھا, جو غبارے دل تھا اس نے اتار دیا. اس کے بعد امام نے فقط اتنا کہا کہ تمہارے چہرے سے لگتا ہے کہ تم مسافر ہو, ہمارے شہر میں نئے ہو, اس سے پہلے شہر میں تمہیں کبھی نہیں دیکھا, اگر رہنے کے لیے گھر چاہیے تو ہمارا گھر دستیاب. میں کہوں گا فرزند رسول کہیں بھی مدینے کے اندر کسی بھی ہوٹل میں گھر دلا دیتے, کوئی بھی گھر کرائے کا دے دیتے, مگر امام کیا کہہ رہے کہ رہنے کے لیے میرا اپنا گھر حاضر. بظاہر تو علی کا دشمن ہے, بظاہر تو مولائے کائنات کو گالی دینے والا ہے, مگر امام بتاتے کہ ہے جاہل. اور تم خود دیکھنا کہ اس زمین ذرا سی نم ہو تو پھر بڑی زرخیز ہوتی ہے, دیکھنا کہ کردار حسن اور کردار امام کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تم ذرا سا اپنے اخلاق کو بلند تو کرو, تمہیں دشمن بھی دوست بنتے ہوئے نظر آئیں گے. تم نے تو آج دوستوں کو بھی دشمن بنا لیا ہے, اپنوں کے درمیان بھی تمہارا اخلاق اور تربیت کا انداز ایسا ہو گیا ہے کہ تمہارے اپنے بھی تم سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے, اپنوں کے درمیان بھی تم گالیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہو, برائیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو, ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھڑے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو. ہم نے تمہیں دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق اپنانے کو کہا تھا. جو دشمن سے اخلاق اپنانے کو کہے وہ اپنوں سے کس انداز کا اپنانے کو کہے گا؟ اگر اپنوں کا انداز دیکھنا ہے تو آ کے دیکھیے وہ روایت کہ جو آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام سیرت کی کتابوں میں آٹھویں امام سے روایت لکھی, اس ہستی کے ساتھ کہ جس کے لیے نوے امام امام محمد تقی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ اگر تم ہمارے جد امام حسین کی زیارت کو نہ جا سکو اور شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کر لو تو تمہیں وہی ثواب ملے گا کہ جو ہمارے جد امام حسین کی زیارت کا ثواب ہوتا ہے. چھوٹی شخصیت تو نہیں, شخصیتوں میں غیر معصوم شخصیت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. معصوم فقط 14 ہے, اس کے علاوہ جو موجود ہے وہ ہستیاں اپنے کردار کے اعتبار سے, اپنے حسب و نصب کے اعتبار سے اتنی بلند ہو گئی کہ جن کے لیے پھر مختلف قسم کی تعبیرات ہیں کہ عصمت قصبی بولا گیا یا تالیِ طلبِ عصمت کہا گیا, جیسے ابو الفضل عباس ہے، جیسے شہزادی زینب ہے، جیسے شہزادہ علی اکبر ہے، یا پھر اس کے بعد کی شخصیتیں نظر آئی جس میں شاہ عبد العظیم ہے، ان کا مقام بہت عرفا ہے، مگر ان 14 کے قریب نہیں ہے کہ جو 14 ہستی ہے۔ لہذا غیر معصوم ہونے کے باوجود کردار میں اپنے آپ کو اس قدر بلند بنایا کہ معصوم امام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تم ہمارے جد امام مظلوم کی زیارت کو نہ جا سکو اور شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت کو چلے جاؤ تو خدا تمہیں وہ ثواب دے گا کہ جو ہمارے جد امام حسین کی زیارت کا ثواب۔ شاہ عبد العظیم حسنی، حسنی خاندان سے تعلق رکھنے والے وہ سید کہ جنہوں نے 8ویں امام کا دور دیکھا، 9ویں امام کا دور دیکھا، 10ویں امام کا دور دیکھا اور 11ویں امام میں جا کے ان کی وفات ہو گئی۔ تو جب 8ویں امام کا پہلا دور دیکھا تو 8ویں امام نے شاہ عبد العظیم حسنی کو وصیت کی، کہا اے شاہ عبد العظیم میرے شیعوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ دیکھیں خاص مخاطب کر کے اپنی شیعوں کو بولا ہے، شامی کی بات کی جا رہی تھی، وہ غیر کے مکتب کا، شام کا رہنے والا، حاکم شام کا چاہنے والا، ان کے نظریے کا موافق ہے، وہ اور شیعہ برابر تو نہیں ہے۔ اب امام بات کر رہے ہیں اپنے شیعوں کے ساتھ، کہا میرے شیعوں تک میرا سلام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ دیکھو لا یعنی بے مقصد گفتگو کے اندر اپنی زندگی بسر کر کے ایک دوسرے سے الجھ مت جایا کرو، جو تمہاری عادت ہے نا کہ کسی نہ کسی موضوع کے اوپر علم ہو یا نہ ہو بحث کرتے ہو آپس میں اور ایک دوسرے سے الجھ جایا کرتے ہو، پھر دشمنی اپناتے ہو، منافرت کرتے ہو، عداوت کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، برا بھلا کہتے ہو۔ کہ ہم اس پر راضی نہیں، ہم اس پہ راضی نہیں ہیں کہ تم بے مقصد گفتگو کے اندر اپنے آپ کو ایسے الجھا لو کہ ایک دوسرے سے دشمنی کرنا شروع کر دو، ایک دوسرے سے ترک ملاوات کر دو۔ کہا امام فرماتے شاہ عبد العظیم حسنی سے کہ اے شاہ عبد العظیم جا کر میرے شیعوں کو پیغام دینا کہ اپنی زندگی میں صداقت امانت کو اپناتے ہوئے نظر آئے، تمہاری زندگی میں جھوٹ نہ ہو، تمہاری زندگی میں امانت سے خیانت نہ ہو۔ شیعہ کچھ ہو یا نہ ہو مگر کبھی جھوٹا نہیں ہوتا اور کبھی خائن نہیں ہوتا، یہ تمہارے رسول کی وہ بنیادی صفت ہے کہ کافر بھی تمہارے رسول کا نام نہیں جانتا تھا مگر وہ اسے امین اور صادق کہتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی دین کی بنیادیں بھول جاؤ۔ تم جھوٹ بولتے ہوئے نظر آؤ، بھائی بھائی کے ساتھ، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اور پڑوسی پڑوسی کے ساتھ، کاروبار میں کرنے والا کام ایک دوسرے کے ساتھ، حتیٰ کہ یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کوئی کاروبار ہو سکتا ہے؟ کہ بلا آپ کو کیا معلوم، آج کل تو کاروبار کی پہلی بنیاد ہی جھوٹ ہے، سچ بول کے کام نہیں ہو سکتا، سچ بول کے جاب نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان محترم بھی چھوڑ دیجئے یہ دین کہ سچ بول کے یہ دین بھی نہیں اپنایا جا سکتا، لیکن اگر صادق کو نبی کال کے آپ دین کو اختیار کریں گے تو یہ ذات میں رکھیے گا، امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ جھوٹا شخص کبھی ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھ سکتا، مومن تو دور کی بات، کہ جھوٹا شخص کبھی ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا، کہ مومن کچھ ہو مگر نہ جھوٹا ہوگا اور نہ خائن ہوگا۔ آٹھویں امام نے فرمایا کہ شاہ عبد العظیم حسنی ہمارے شیعوں تک پیغام پہنچا دو، ایک دوسرے کے ساتھ بے مقصد گفتگو میں الجھا مت کرے کہ جس کا نتیجہ ایک دوسرے سے دوری اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنا ہو جائے۔ دوسری بات، صداقت اور امانت کو اپنی زندگی کے اندر بسائے رکھے۔ تیسری بات، ایک دوسرے سے توازرو، ایک دوسرے سے ملاقات کو ترک مت کرنا۔ غور کیجیے جان محترم، ابھی شیعوں سے بات ہو رہی ہے، رشتے داروں سے نہیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ تو یہ ہے کہ آج بھائی بھائی سے اگر دوری اختیار کرے تو اپنے بچوں کو پیغام دیتا ہے کہ چچا کے یہاں مت جانا، پھوپھی کے یہاں مت جانا، فلاں رشتے دار کے بعد مت جانا، اس کی خوشی میں شریک مت ہونا۔ امام نے ابھی قطع رحمی کی بات نہیں کی ہے، جس کے لیے چوتھے امام کا جملہ ہے اپنے ہی فرزند امام پنجم سے کہ کسی سے دوستی کرو نہ کرو، مگر قاطع رحم سے جو رشتے داروں کے تعلقات توڑ دیتا ہو نا اس سے کبھی دوست مت کرنا۔ جملہ کا امام نے، جو خدا کے بنائے ہوئے رشتے کا خیال نہیں رکھتا وہ تمہارے بنائے ہوئے رشتے کا خیال نہیں رکھے گا۔ دوستی تو تمہارا بنایا ہوا رشتہ ہے، خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے، تم جسے چاہے دوست بناؤ، لیکن جس نے خدا کے بنائے ہوئے رشتوں کا پاس نہیں رکھا وہ تمہارے بنائے ہوئے رشتے کا پاس مت رکھے گا، کبھی اس دھوکے میں مت رہنا۔ چوتھے امام نے فرمایا، میں نے قرآن مجید میں کسی گناہ کو نہیں دیکھا کہ جسے خدا نے چار مرتبہ ملعون قرار دیا ہو، واحد ایک گناہ ہے جو رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ چوتھے امام فرماتے کہ خدا نے قرآن مجید میں چار مرتبہ اس پہ لعنت کی ہے، جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جنت تو دور کی بات۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام، کہ وہ حدیث جو عام طور پہ پیش کی جاتی ہے وہ ادھوری حدیث ہے کہ امام جب بستر شہادت پر تھے، ابو بصیر سے امام کی زوجہ جناب حمیدہ خاتون بیان کرتی، فرماتی ہے ابو بصیر جب تمہارا مولا زہر کے اثر سے تڑپ رہا تھا تو اس موقع پر انہوں نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد وصیت کی، فرمایا لن تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ، ہرگز ہماری شفاعت تک وہ نہیں پہنچ سکے گا جو نماز پڑھتا نہ ہو. نہیں نہیں اجان محترم، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو آل محمد کا چاہنے والا ہو وہ نماز نہ پڑھتا ہو. تارک الصلاۃ کی مذہب تشیع میں کوئی گنجائش نہیں ہے. امام نے یہ نہیں کہا، فرمایا جو نماز کو خفیف اور کمتر اور بے حیثیت سمجھتا ہو، جس کے نزدیک نماز کی نعوذ باللہ یہ حیثیت ہے. نماز کیا ہے؟ میں نے کل بھی آپ سے کہا کہ جب انسان کا دل چاہے خدا سے کلام کرے تو نماز پڑھے، اور جب دل چاہے کہ خدا اس سے کلام کرے تو قرآن پڑھے. غور کیجئے گا، جب خود دل چاہے کہ خدا سے گفتگو کرے تو نماز پڑھتا ہوا نظر آئے، اور جب دل چاہے کہ خدا اس سے گفتگو کرے تو قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے. بھائی یہ وہ نماز ہے کہ جس میں کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی کہ جس سے بڑھ کر کسی ذات کا تصور نہیں ہے، اس ذات کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں. بچے اسکول میں جاتے ہیں، پرنسپل نے اپنے کمرے میں بلایا تو کیا ہمت ہوتی ہے کہ فون آیا ہو تو فون اٹھائے؟ نہیں، اگر غلطی سے سائلنٹ ہونا رک گیا ہے تو لے کر کاٹ دیتے ہیں. اچھا ایک دفعہ کاٹ دیا، دوسری دفعہ کاٹ دیا، تیسری دفعہ کیا ہوگا؟ پرنسپل ممکن ہے کہ یہ فون کمرے سے باہر رکھ کے آؤ، تمہاری میرے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، میں اس طرح کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا. مگر ہم نماز میں کس کس طریقے سے پروردگار کے ساتھ مداخلت کر رہے ہوتے ہیں؟ تصور تو چھوڑے، نماز کے اندر نگاہیں کہاں ہوتی ہیں؟ ہمیں یہاں تک سکھایا گیا ہے کہ آپ کی نگاہیں نماز پڑھتے وقت سجدگاہ پہ ہونی چاہیے، جب آپ رکوع میں جائیں تو دو پیروں کے درمیان ہونی چاہیے. ذرا غور تو کیجئے کہ قرآن دین کس طریقے سے خدا کے معاملے میں حساس اور نزاکتوں کا خیال کرتے ہوئے نگاہ ہے. تمہاری نگاہوں کا جو اتنا خیال کرتا ہے تو سوچے کہ تمہارے ذہنوں کا کتنا پاکیزہ ہونے کا تصور کرتا ہوگا. انسان جب نماز پڑھتا ہوا نظر آئے تو صرف خالق کا تصور ہونا چاہیے. لہٰذا ابو ذر غفاری سے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم ترین تصور ہی کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. کمروں میں لکھا ہوتا ہے، مرحوم علامہ سید ایشان جوادی کہتے ہیں کہ اگر کسی کمرے کے اندر کوئی مرد و زن کسی حرام کام میں مبتلا ہو اور وہاں کوئی بچہ بھی اگر سو رہا ہو جاگ جائے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کہا کیا خدا کے ہونے سے ان کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے؟ کہا جدید دنیا کے اندر اگر کسی جگہ پر کیمرہ لگا اور لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے تو انسان وہاں پر شریف بنتا ہوا نظر آتا ہے. کیا نعوذ باللہ کیمرے کی آنکھ سے بھی کم خدا کی آنکھ کا درجہ ہو گیا ہے؟ اسے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ خدا نے تو اس کے بعد کراموں نے کاتبین کی صورت میں دائیں اور بائیں دیکھنے والے فرشتوں کو بھی رکھ دیا، یہاں تک کہ میں کہہ دیا کہ کچھ مومنین بھی ہے جو تمہارے کردار کو دیکھ رہے. جب معجزات کی منزل پہ آتا ہے تو یہی علی کا چاہنے والا کہتا ہے کہ علی ہر ہمارے عمل سے واقف ہے، لیکن جب زندگی میں عمل کی باری آتی ہے تو ہر قسم کا گناہ کرتا ہے، تب سمجھتا ہے کہ علی نہیں دیکھ رہے. ایزان محترم، یہ واقعی انسان کی بے حسی ہے، اور تصور فقط انسان اپنا مضبوط کرتا جائے زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. تو ایک مرتبہ جب جناب حمیدہ خاتون نے کہا کہ جب تمہارا امام بستر شہادت پہ تھا تو کہا کہ لن تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ، ہرگز ہرگز ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو کمتر سمجھتا ہوگا. ایک چیز نماز کے وقت میں خدا کے علاوہ کسی اور کا تصور، دوسری چیز نماز کے وقت میں انسان کی اپنی کیفیت. کہیں بھی انسان دنیا کے اندر کسی بھی اپنے سے بلند مرتبے فرد کے سامنے جاتا ہے تو اس کے لباس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، یہ ہم اور آپ خوب جانتے ہیں. انسان اپنی شرٹس کو درست کر لیتا ہے، بدبودار شرٹ اگر بدبو آ بھی رہی ہے کوئی اور طریقہ نہیں ہے تو خوشبو لگا لیتا ہے. بتائیے کہ یہی چیز نماز کے عالم میں استحباب قرار دی گئی ہے یا نہیں قرار دی گئی؟ کہ آپ جب نماز کے عالم میں جائیں تو لباس سفید نہ ہو تو کم سے کم دھلاوا صاف ستھرا ہو. کسی بھی روایت میں اٹھا کر دکھا دیجئے، کہیں نہیں لکھا کہ نیا لباس. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا تم پر وہ قدرت نہیں ڈالنا چاہتا جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے. وہ 365 دنوں میں 5 وقت کے لیے نئے لباس کا نہیں کہتا، مگر اتنا کہتا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو کم سے کم صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ، تمہارے لباس سے بدبو نہ آ رہی ہو. اس خدا کو خوشبو پسند ہے، اپنے لباس میں خوشبو لگا کر آؤ. ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز پڑھتے وقت لباس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اسی سے واضح ہو جاتی. خلاصہ یہ کہ اپنی نمازوں کو اس وقت میں پڑھو کہ جو اس کا بہترین وقت ہے, جو اول وقت ہے. سارے کاموں کو چھوڑ دو, تب احساس ہوگا کہ واقعاً تم خدا کو قادر اور مالک جانتے ہو, یا سارے کاموں کے کرنے کے بعد نعوذ باللہ جو فالتو ترین وقت ہوتا ہے اس وقت میں جا کے اپنی نماز پڑھتے ہو. انسان اپنے اور رب کے درمیان خود فیصلہ کرے کہ وہ کس وقت میں, کس کیفیت میں, کس ذہن کے ساتھ خالق کی بارگاہ میں جا رہا ہے. پھر یہ کہتا ہوا نظر نہیں ہے کہ پروردگار یہ مسائل کیوں ہیں, یہ پریشانیاں کیوں ہیں. ہم نے خود خالق کا شکر پانچ وقت کی نماز کے ذریعے سے, جو اس کا حق ہے, ادا کرنے کی کوشش نہیں کی, تو پھر باقی دنیا میں کیا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو اس نے دے دیا اس کا شکر ہی ادا کرنا ممکن نہیں ہے, تو جو نہیں دیا اس کے بارے میں انسان اس وقت سوال کرے, جو دے دیا ہے اس کا کم سے کم شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آئے. اس کے بعد امام جملہ کہتے ہیں, میں نے آپ سے کہا یہ حدیث نامکمل ہے. اس کے بعد امام نے اپنے اولاد اور اپنی ازواج سے یہ کہا کہ دیکھو قیامت کے دن, یہاں امام نے کیا کہا تھا, ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو خفیف سمجھتا ہوگا. اگلا جملہ امام نے فرمایا کہ اس تک جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی کہ جو والدین کا آنکھ ہوگا اور یا رشتے داروں سے قطع تعلق کیا ہوا ہو. صادق امام نے کہ جس کے مذہب سے آپ کا تعلق ہے, اپنی شہادت کے بعد اپنی یہ وصیت اپنی اولاد سے کی کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی اپنے والدین کا نافرمان ہوگا, زندگی کے کسی بھی حصے میں, والدین فقط نابالغ بچوں کے نہیں ہوتے, والدین فقط غیر شادی شدہ بچوں کے نہیں ہوتے, والدین شادی شدہ کے بھی ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, روایتیں موجود ہیں کہ والدین زندگی کے بعد بھی والدین ہوتے ہیں, اور یہ خود امام پنجم کی عجیب روایت ہے کہ بہت سی اولادیں ہیں جو زندگی میں اپنی اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے, مرنے کے بعد آگ قرار دے دی جاتی, مرنے کے بعد آگ ہو جاتی. اور کہا بہت سی اولادیں ایسی ہیں جو زندگی میں نافرمان ہوتی ہے اور مرنے کے بعد فرما بردار بن جاتی. اب اس کی کیا وضاحت ہے, دو جملے پیش کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں. ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ آگے آگے تشریف لے آئے تاکہ پیچھے آنے والے مومنین کے لیے زحمت نہ ہو. مل کر ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والے محمد. ایک اور بار مل کے درود پڑھے محمد والے محمد. کہا زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہے, یعنی ان کا دل ناراحت نہیں کرتے, ان کی فرما برداری ہے, چاہے مال کا مسئلہ ہو, چاہے اپنے کام کا مسئلہ ہو, چاہے اپنے تعلقات کا مسئلہ ہو, کبھی ان کی توہین نہیں کرتے. والدین غیر معصوم ہیں, کوئی شک نہیں, ان سے بھی زندگی میں خطائیں ہو سکتی ہیں جیسے آپ سے بھی ہو سکتی, لیکن خطا کا مقصد کیا ہے کہ آپ توہین کرنا شروع کر دیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند کرنے کی اجازت نہیں, تم انہیں اپنی پہنچی ہوئی تکلیف, عجیب لفظ ہے علامہ نقن کہتے ہیں, ولا تقل لهما اف کا اف ہوتا کیا ہے, اف تکلیف پہنچانا نہیں ہے. والدین کو تکلیف پہنچانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, اس سرحد و باؤنڈری پہ تو قدم ہی نہیں رکھا جا سکتا, وہ تو مہان خدا کی بارگاہ میں. کہا کہ اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچائے, تکلیف بھی ایسی ہو کہ جسے خدا تکلیف کہتا ہو, تم نہیں سمجھتے ہو. تمہارے یہاں تو مسئلہ ہے کہ اگر والدین نے کہا 10 بجے آ جانا تو یہ بھی تکلیف ہے, یہ تو تکلیف ہی نہیں ہے. والدین نے کہا دیکھو اگر پہنچ جاؤ تو فون کر دینا, آپ فون کرنا بھول گئے اور انہوں نے فون کر کے ناراضگی کا اظہار کیا, آپ کو تکلیف ہو گئی, یہ تو وہ ہے کہ جو ان کا حق ہے. کہا اگر انہوں نے واقعی تکلیف پہنچا دی, تمہیں خدا نہ خواستہ برا بھلا کہہ دیا, تمہیں خدا نہ خواستہ مار دیا, تمہیں خدا نہ خواستہ تمہارا جائز حق نہ دیا, تمہیں تکلیف پہنچ گئی, تو انہیں تکلیف پہنچانا نہیں, اپنے کو پہنچی ہوئی تکلیف کا اظہار اف جیسے کلمے سے بھی کرتے ہوئے نظر نہ آنا. عزیزان محترم, یہ حق ہے والدین کا. قرآن اف کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس سے چھوٹا کلمہ بھی عرب کے اندر پہنچی ہوئی تکلیف کے اظہار کے لیے ہوتا تو استعمال کرتا. یہ ہے والدین. اور کہا کہ دوسرا مرتبہ کہ جو جنت کی خوشبو تمہیں نصیب نہ ہوگی, کب, وہ رشتے دار کا, رشتے دار چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. کا تین رشتے کہ جس میں خدا نے مذہب کو درمیان میں نہیں لایا, تین رشتے ہیں کہ جس میں خدا نے کہا اس میں مذہب کا معاملہ نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے مومن ہو یا نہ ہو، مگر ان کا حق تم پر موجود ہے، کہ سب سے پہلے والدین، کافر ہو تب بھی ان کا حق موجود ہے، دوسرے مرحلے کے اوپر رشتہ دار، کافر ہو تب بھی رشتہ دار کا حق موجود ہے، تیسرے مرحلے میں پڑوسی کا، پڑوسی کافر ہو تب بھی اس کا حق واجب ہے۔ یہاں تک کہ امیر المومنین نے اپنے وصیت میں جو امام حسن اور امام حسین سے کہا کہ تمہارے درود پڑے محمد علی محمد پر، عجیب جملہ ہے مولا کائنات کا، سر پر ضربت لکھی ہے، علی زہر کے اثر سے تڑپ رہے اور گزر چکے ایک دن کے بعد اب اپنے بچوں کو اپنے قریب بلا کر ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین، تمہارے نانا نے مجھے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر تلقین کی کہ ہمیں خوف محسوس ہونے لگا کہ وہ ہمارے ورثے اور مال میں بھی شریک ہوں گے، یعنی اس قدر پڑوسیوں کا حق موجود ہے کہ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ اخلاقیات اسلام کی کہ جو انسان آج مومن ہونے کے باوجود اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور عزیزان محترم، جب اس طرح کے رشتے انسان کے درمیان بنتے ہیں نا، تو پھر انسان مشکلات میں ان رشتوں کو بھولتا ہوا نظر نہیں آتا، اور وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ آج منزل مصائب کے اوپر جس کا تذکرہ ہے، وہ ایک ایسے ہی بچپن کا دوست ہے، ایسے ہی بچپن کا دوست ہے کہ جس کے بارے میں صاحب مالی سبتین کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں اللہ کے رسول گزر رہے تھے، اصحاب رسول ساتھ تھے، چند بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے، ایک بچے کے قریب اللہ کے رسول زمین پر بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد اس بچے کو اٹھایا اپنی گود میں بٹھایا، کبھی اس کے گال پہ بوسا دیتے تھے، کبھی اس کی پیشانی کو چومتے تھے۔ اصحاب رسول نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، بچے تو اور بھی ہے، اس بچے سے یہ خاص شفقت و محبت کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول ویسے ہی بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے، حتیٰ یہ کہ آج ہمارے بزرگ سمجھتے ہیں کہ بچہ اگر کہیں مل جائے تو پہلے اس کی ذمہ داری سلام کرے، کہیں اسلام میں یہ نہیں ہے۔ پیغمبر کی سیرت تھی کہ جہاں کئی بچے نظر آتے تھے پہلے بڑھ کر خود سلام کرتے تھے، اتنا نہیں دیوار کے اوڑ میں آ جایا کرتے تھے تاکہ بچہ کہیں پہلے سلام نہ کرنے پائے، پیغمبر پہلے سلام کرے۔ جب بڑوں کی یہ سنت ہوگی تو بچوں میں اخلاق کیوں نہیں نظر آئے گا، مگر جب ہم خود ہی اخلاق کو چھوڑتے ہوئے نظر آئے تو پھر بچوں سے شکوا کیا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، آپ تو ویسے ہی بچوں میں بڑے شفیق ہیں، مگر اس بچے کے ساتھ یہ خاص شفقت کیوں؟ عجیب جملہ کہا، کہا میں نے اس بچے کو اپنے بیٹے حسین کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا ہے، اور عجیب انداز ہے، کہا یہ حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھاتا ہے، اپنے لبوں سے لگاتا ہے اور اپنے سر پہ ڈالتا ہے، اور مجھے جبرائیل نے آ کے خبر دی کہ یہ جو بچہ ہے یہ آپ کے بیٹے حسین پر اپنی جان کو نشاور کر دے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی محبت تھی، اور اس بچے کا نام حبیب ابن مظاہر تھا۔ وقت گزرا، حبیب مدینے سے کوفہ منتقل ہو گئے، کوفہ میں امیر المومنین کے ہم رکاب میں رہے، جنگ صفین میں بھی رہے، جنگ جمل میں بھی رہے، جنگ نہروان میں بھی رہے، اور فقط ساتھ نہیں رہے، علی کے ہمراز بھی رہے۔ اس انداز سے امیر المومنین نے اپنے کچھ شاگردوں کی تربیت کی تھی، جنہیں اپنا خاص علم عطا کیا تھا، جس علم کا نام ہے علم منایا و بلایا، جس میں آئندہ زمانے کے آنے والے واقعات کا علم تھا، جن میں میسم تمار تھے، رشید حجری تھے، حبیب ابن مظاہر تھے، مسلم ابن اوسجا تھے۔ یہاں تک کہ ایک روایت ملتی ہے کہ مدینے کے اندر میسم تمار اور حبیب ابن مظاہر گھوڑے پہ سوار جا رہے تھے، اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، حبیب نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ زمانے کے اندر دار الرکس کے پاس ایک شخص ہوگا کہ جسے سولی لگائی گئی ہوگی، اور علی کی محبت میں جس کے شکم کو پارا پارا کر دیا گیا ہوگا۔ میسم تمار نے کہا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا شخص ہوگا جو فرزند رسول کی نصرت کے اندر کربلا پہنچے گا، اس کے سر کے کاج کو مکوفے کی گلیوں کے اندر گھوڑے کی گردن میں باندھ کے گھمایا جا رہا ہوگا۔ یہ تھے علی کے دو سپاہی، اور اب وقت آ گیا کہ مسلم حسین کے قاصد بن کر کوفے کے اندر بیعت لے رہے ہیں۔ بیعت لینے والوں کے لیے آمادہ کرنے میں سب سے آگے آگے حبیب نے مزار مسلم نے ہو سجائے، مگر کوفے کے حالات تبدیل ہوئے، مسلم شہید کر دیے گئے۔ حبیب و مسلم کے قبیلے نے حبیب و مسلم کو چھپا لیا، کہ دشمن کسی طریقے سے حبیب کو نقصان نہ پہنچا سکے, اور یہاں تک کہ حسین کربلا پہنچ گئے. حسین جب کربلا پہنچے نا تو امام مظلوم ایک مرتبہ حور کے لشکر سے سامنا ہوا, تو تنہا حسین حور کے لشکر تو نہیں تھا کہ جس نے کربلا میں گھیرا. کچھ دیر بعد عمر ابن حجاج کا قافلہ آیا, کچھ دیر بعد سنان ابن انس 4000 قافلے کے ساتھ آیا, کچھ دیر بعد عمر ابن سعد آیا, یہاں تک کہ لشکر کی تعداد 30,000 کے قریب ہو رہے گی. جب لشکر بڑھنے لگا نا تو علی کی بیٹیا ایک مرتبہ دل دہلا گیا, کہا حسین سے اس پوری بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے حسین جو تمہاری مدد کو پہنچے. جیسے ہی زینب نے یاد دلایا کہا کوئی پہنچے نہ پہنچے, ایک ایسا ہے جو بچپن کا دوست ہے, ارے جو حسین کے قدموں کی خاک کو سر پہ ڈالنے والا تھا. حسین نے کہا میں اسے خط لکھوں گا, ممکن نہیں ہے کہ حبیب کو خبر ہو اور حبیب نہ پہنچے. قاصد کو خط لکھوایا, من الحسین الرجل الفقیر حبیب ابن مظاہر, حبیب دیکھو ہمیں دشمنوں نے کربلا میں گھیر لیا ہے, حبیب میں تنہا ہوتا تو تمہیں نہ بلاتا, میرے ساتھ زہرا زادیہ ہے, علی کی بیٹیا ہے, خوف میں مبتلا ہے, حبیب جتنا جلد ہو اپنے آپ کو ہم تک پہنچاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور پھر قیامت میں ملاقات ہو. قاصد روانہ ہوا, کوفے میں پہنچا, دروازے پہ دق الباب کیا, بس حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, لقمہ جو اٹھایا تھا ایک مرتبہ رکھ کر دوڑتے ہوئے گئے, پوچھا کون؟ کہنا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. حبیب نے فوراً دروازہ کھولا, قاصد سے خط لیا, لبوں کو لگایا, سر پہ رکھا, اب جو کھولا حبیب پڑھتے گئے, چہرے کا رنگ اڑتا گیا. حبیب نے ایک مرتبہ خط لے کر داخل ہوئے, زوجہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ حسین کا قاصد ہے. کہا کیا لایا ہے؟ کہا خط لایا ہے. کہا خط میں آقا نے کیا لکھا ہے؟ حبیب نے سر کو جھکا کر کہا, حسین نے لکھا ہے کہ میں علی کی بیٹیا زینب و کلثوم کے ساتھ, سکینہ سکینہ اور ام کلثوم کے ساتھ کربلا میں دشمنوں میں گر گیا ہوں. کہا حسین حبیب پھر کیا سوچتے ہو؟ کہا میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو سیاست کی جنگ ہے, اس سے ہمارا کیا تعلق؟ حبیب نے امتحان لیا, زوجہ گھبرا کر کھڑی ہوئی, حسین ارے حسین کو تم سیاست کی جنگ کہتے ہو؟ ارے حسین اور یزید کی جنگ مطلب علی اور حاکم شام کی جنگ مطلب نبی اور ابو سفیان کی جنگ. اور ایک مرتبہ کا حبیب اگر ساری زندگی تمہارے ساتھ اسی لیے گزاری تھی کہ سننا پڑے تو لاؤ اپنا ماما مجھے دو, اپنی تلوار مجھے دو, میں جا کر حسین کی نصرت کو پہنچتی ہوں. ایک مرتبہ حبیب نے یہ سنا, خدا کا شکر ادا کیا, کہا یہ ممکن نہیں ہے میرا آقا مدد کو پکارے, یہ تو تمہارا امتحان تھا, بس خوف یہ تھا کہ میرے بعد تم بیوہ ہو جاؤ گی, بچے یتیم ہو جائیں گے. حبیب کی زوجہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا, حبیب تمہیں اپنے بچوں کے یتیم ہونے کی پرواہ ہے؟ وہاں علی اکبر علی اصغر کے یتیم ہونے کی خبر نہیں, ارے جو ان کا والی ہے وہ خدا ہماری بھی حفاظت کرے گا. حبیب نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلایا, کہا حالات بر پر آشوب ہے, دن میں نکلنا مناسب نہیں ہے, یہ میرا رہوار اور سواری لے کر جاؤ, کوفے سے باہر جنگل میں جا کے کھڑے ہو جاؤ, رات کے کسی حصے میں تم تک پہنچوں گا. غلام نے تعمیل حکم کیا, سواری کو لے کر جنگل کے اندر جا کے چلا گیا. حبیب رات کا انتظار کرنے لگے, جب رات کی تاریکی چھا گئی, کوفے کی گلیوں سے نکل کر پہنچنے میں تاخیر ہوئی. مقتل یہ لکھتا ہے کہ حبیب نے دور سے دیکھا, غلام نے سواری کی گردن میں اپنی باہوں کو ڈالا, سواری بھی اس قدر عشق حسین مبتلا تھے کہ تاخیر ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے گھوڑے کے آنسو روا تھے. غلام کہنے لگا, اے اس پہ با وفا گھبرا نہیں, اگر میرا آقا نہ آیا میں تجھ پہ سوار ہو کر فرزند رسول کی نصرت کو پہنچوں گا. حبیب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا, بار الہ غربت حسین پہ سلام, آج تو غلام زادے بھی وہ فرزند رسول کی نصرت کو جانا چاہتے ہیں. یہاں حبیب نے کہا غلام سے کہا کہ تو نے زندگی میں میری بڑی خدمت کی, میں نے اب تجھے آزاد کیا. غلام ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا, مولا زندگی میں آپ کی خدمت کا موقع تھا, آپ نے جدا نہ کیا, آج فرزند رسول کی نصرت کا موقع ہے, مجھے جدا مت کیجئے. غلام بھی ساتھ چلا, وہاں حسین نے اپنے لشکر میں علم تقسیم کیے, 12 حصوں میں 12 علمداروں کو علم دیے, 11 کا علم تقسیم ہو گیا, ایک علم باقی تھا. اب الفضل عباس نے آ کے کہا, آقا یہ علم کس کا ہے؟ کہ اس علم کا علمدار آئے گا, کچھ دیر انتظار کرو. کوفے کی جانب سے گرد اٹھی, حسین
نے کہا عباس آ جاؤ, علی اکبر آ جاؤ, میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے, حسین آگے بڑھے. حبیب نے جو آقا کو استقبال میں دیکھا, خود کو گھوڑے سے گرا دیا, حسین کے قدموں کا بوسہ لیا, حسین نے بچپن کے دوست کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا. فوج حسینی میں ایک مرتبہ خوشی کی وجہ سے نعرہ تکبیر بلند ہونا شروع ہوئی. عزیزو, مجھے مدینے کا منظر یاد آتا ہے کہ جب فاطمہ تنہا ہو گئی اور بلال مدینے میں داخل ہوئے, سارا مدینہ نعرہ تکبیر سے بلند تھا, تو ایک مرتبہ حضرت زہرا نے فضا سے کہا, جا کر معلوم تو کرو مسجد میں کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے مسلمان خشک ہے. اس وقت بھی فاطمہ کے کنیز فضا گئی تھی, آج بھی فضا کو زینب نے کہا, جا کر دیکھو تو صحیح بھیا کے لشکر میں یہ خوشی کیسی ہے. فضا جا کر خبر لائی, آپ نے کہا تھا اس بری دنیا میں کون ہے جو آپ کی بھائی کی نصرت کو آئے. حسین نے حبیب کو بلایا, حسین کے بچپن کا دوست آ گیا. شہزادی زینب کے دل کو وہ ارمان و خوشی ہوئی کہ فضا جا کر دوڑو, حبیب کو ہمارا سلام کہو. فضا نے جا کر کہا, حبیب تمہاری قسمت, تمہیں اللہ کے نبی کی بیٹی سلام عرض کرتی ہے. حبیب نے ایک مرتبہ زمین کربلا کی خاک کو اٹھایا, اپنے سر پہ رکھا, بار الہ یہ غلام زادے کی قسمت, نبی زادیوں پہ کیسا وقت آ گیا کہ آج شہزادی زینب مجھے سلام بھجوا رہی ہے. میں کہوں گا حبیب عصر عاشورانا شام غریبا, جس زینب کو بڑی دھاڑس تھی, حبیب آ کر تم حسین کو بچاؤ گے. وہ مقتل میں لاشوں کو دیکھ کر زینب کھڑی ہے, زینب کی چادر لٹ چکی.
الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.